غامدی.
میں اپنی جمالیاتی حس کا انکار کر سکتا ہوں. آپ نے دیکھا میرے ہی باغ کے اندر چرتا ہوا گدا ایک گھاس کے تنکے میں اور ایک خوبصورت پھول میں فرق نہیں کرتا. لیکن کیا میں بھی نہیں کرتا؟ اپنے اس جمالیات کی احساس کی میں نفی کر دوں؟ یہ کہوں کہ میں نے یہ کسی سے سیکھا ہے؟ یہ اس گدے نے کیوں نہیں سیکھ لیا؟ میری اور اس کی ایک ہی وقت میں غالباً پیدائش ہوئی ہوگی.
تو فطری طور پر اچھائی کا ہونا، احساس کا ہونا، برائی کا احساس ہونا، یہ ایک فطری امر ہے جو تمام انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی اعتبار سے رکھا ہے.
آپ اگر نیکی اور بدی کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنی ذات میں کوئی خاص معنی نہیں رکھتے. انسان نے اخلاقی معیار وقت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، اپنی عقل کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ سیکھے.
تو قرآن بتاتا ہے کہ اس میں بنیاد کیا ہے اور توسیع کس طریقے سے ہوتی ہے. پھر بائبل کا مطالعہ کیجئے، جہاں محرمات اس میں بیان ہوئے ہیں، اور قرآن کا مطالعہ کیجئے تو تمدنی توسیع کے لحاظ سے کچھ رشتوں کی حرمت و حلت کے معاملے میں کمی بیشی یہ در حقیقت اسی اصول کے اوپر مبنی ہے.
السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی انسانی فطرت میں خیر و شر کے شعور کے حوالے سے. اس پروگرام میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. پچھلے پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید اختر ابراہیم صاحب، جو کہ ایک مشہور اور معروف دانشور ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سرفراز نعیمی صاحب، جو ایک معروف اور جید عالم دین ہیں. جی غامدی صاحب،
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید نے بنیادی اخلاقیات کو کیسے الگ الگ کیا. قرآن مجید نے ایک آیت کے اندر بیان کر دیا کہ بنیادی اخلاقیات جو انسان کے اندر بدیت ہے، جن کے بارے میں کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ اصل میں چھ ہیں، تین مثبت ہیں تین منفی ہیں. اور ان کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ خدا کا وہ امر ہے جو تمہارے اندر ڈال دیا گیا ہے. اب اس کے بعد ان بنیادی اخلاقیات نے ظہور پذیر ہونا ہے، انہوں نے سوسائٹی میں جانا ہے، انہوں نے اپنی سوسائٹی سے سیکھنا بھی ہے. اس کے نتیجے میں ان کا ایک ڈھانچہ بنتا ہے. آپ اصل میں اس میں الجھ کر رہ گئے ہیں. اس کے اندر اتریں اور اندر اتر کر دیکھیں کہ انسان لے کر کے آیا ہے اور انسان سیکھتا کیا ہے. بڑی اچھی مثال دی مولانا نے زبان کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کسی بیل کو بھی بھیج کر سکھا سکتے ہیں؟ نطق کی صلاحیت آپ کے اندر بالکل موجود ہے. اس کے ظہور کی ایک شکل ایک معاشرے میں چینی زبان بن گئی، دوسری میں جا کے وہ روسی زبان بن گئی، لیکن نطق کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں بالقوہ اور بالفعل کا فرق. یعنی تعلیم نے کیا کیا، چینی ماحول نے اس کو چینی زبان کی صورت دے دی، انگریزی ماحول نے اس کو انگریزی زبان کی صورت دے دی. اخلاقیات میں
اس کی طرف ہم تفصیل میں آئیں گے جی، لیکن وہ چھ چیزوں کی طرف اگر آپ مختصر اشارہ کر دیں تو میں پھر سعید صاحب سے ایک سوال لینا چاہوں گا جی.
دیکھیے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ تین چیزیں مثبت ہیں اس کے اندر. پہلی چیز، جو سب سے پہلی چیز ہے، وہ عدل ہے. آپ اپنے لیے ہر حال میں انصاف چاہتے ہیں. اس کے تصورات جیسے کچھ بھی ہوں، دوسروں کو انصاف دینے کے معاملے میں آپ کو تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور تربیت کی بھی ضرورت ہے. میں اپنے ساتھ کسی بے انصافی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ بتایا کہ میں دوسروں سے حسن سلوک کا تقاضا کرتا ہوں، اپنی جبلت کے لحاظ سے کرتا ہوں. یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے مجھ سے بہتر طریقے سے پیش آئیں. صورتیں اس کی کیا ہو سکتی ہیں، وہ تبدیل ہو سکتی ہیں. ایک معاشرے میں ایک ہو سکتی ہے، دوسرے میں ایک ہو سکتی ہے، لیکن حسن سلوک اپنی ذات میں بالقوہ میرے اندر ایک طلب کے طور پر موجود ہے. اور تیسری یہ بتایا صلہ رحمی، یعنی رشتے جب وجود میں آتے ہیں تو جبلی تقاضے کے تحت میں رشتوں کے معاملے میں ایک خاص طرح کے حق کا احساس رکھتا ہوں. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بتایا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کو بیان کر دیا ایک ہی آیت کے اندر. اور بالکل منفی چیزیں بھی تینوں ہی بیان کر دی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بیان کی ہے کہ بنیادی طور پر جنسی اعضاء اور جنسی جذبات کے اظہار کے معاملے میں ایک تردد اور جھجک، جس کو آپ اپنی زبان میں شرم کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ انسان کی جبلت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر ڈال دیا گیا. اصل میں اس موقع کے اوپر اسی کا ظہور ہوا ہے جس کو آدم و حوا کا قصہ بیان کیا ہے قرآن مجید نے. اسی سے در حقیقت اب فوش پہلوؤں کے بے شمار پہلو سامنے آتے ہیں. وہ اس کی توسیع ہے، وہ آتی چلی جائے گی. ہو سکتا ہے ایک معاشرے کے اندر ایک چیز کو ذرا آگے بڑھا دیا جائے، ایک میں پیچھے ہٹا دیا جائے. اس میں لطافت بھی پیدا ہوتی ہے، جیسے آپ کے کھانے پینے میں پیدا ہوئی ہے. اس میں تہذیب بھی پیدا ہوتی ہے، جیسے زبانوں میں تہذیب پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ادب میں ہو جاتی ہے، جیسے جمالیاتی اظہار میں ہو جاتی ہے. لیکن وہ بنیادی چیز آپ کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے کیا؟ جنسی اعضاء اور جنسی جذبات کے اظہار کے معاملے میں ایک تردد دوسروں کے سامنے. اسی سے شرم کا تصور پیدا ہوتا ہے، جس کو فوش سے قرآن مجید نے تعبیر کیا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز حق تلفی ہے. یعنی جس طریقے سے میرے اندر عدل کا احساس موجود ہے مثبت طور پر، تو حق تلفی کو میں غلط بات سمجھتا ہوں. جس چیز کو میں اپنا حق مان لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرا اس کو تلف نہ کرے. قرآن نے اس کو اسم سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ یہ چیز بھی انسان کے اندر موجود ہے. اور یہ اس حد تک موجود ہے کہ جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے اسم، تو آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، یہ تمہارے اندر کی شہادت ہے جو تمہیں بتا دیتی ہے، وہ کھٹک تمہیں بتا دیتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جہاں تم حق تلفی کو محسوس کرتے ہو، اور تیسری چیز ہے جان مال اور آبرو کے خلاف سرکشی۔ یہ تین چیزیں ہیں جو منفی طور پر میرے اندر ودیت ہے۔ قرآن نے ان چھ کو ایک ہی آیت میں جمع کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ تمام نیکی اور بدی کے اصل اصول یہ ہیں، ان سے پوری انسانیت متفق ہے، ایک شخص بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، یہ مشرق اور مغرب میں ہر جگہ موجود ہے۔ آیت
کی طرف اشارہ فرما دیجئے تاکہ پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو قرآن مجید نے ان سب کو جمع کر دیا ایک ہی جگہ، اور جمع کر کے یہ بتایا ہے کہ اصل اصول یہ ہے، اللہ کا بنیادی حکم یہ ہے، اس کے اوپر تو انسان کو بنایا گیا ہے، اب اس کے بعد عدل کن کن صورتوں میں ظہور پذیر ہوگا، احسان کے کیا کیا پہلو وجود میں آئیں گے، تعلیم تربیت سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، تغیر آتا ہے، انسان ان کو محسوس کرتا ہے، کسی معاملے میں اس کے محسوسات کم ہو جاتے ہیں، بنیادی احساس یہ ہے۔ اور ساری انسانیت اصل میں اپنے حادثہ اخلاقی کی تعلیم کا ابلاغ انہیں کے ذریعے سے کر رہی ہے۔ میں اگر آج دنیا کے کسی بھی انسان سے بات کر سکتا ہوں تو یعنی چھ بنیادوں پر بات کر سکتا ہوں۔ آپ کا بنیادی حقوق کا چارٹ اسی کو بیان کرتا ہے، انسان کی پوری تاریخ اسی کے حصول کی جد و جہد ہے، انبیاء کی پوری تعلیم بھی انہی پر مبنی ہے، باقی اس کی تفصیلات۔
سعید صاحب، ایک بڑی مفصل گفتگو آئی سامنے غامدی صاحب کی، اور چھ باتوں کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، اور یہ بھی بات مولانا کی بات سے بھی اور غامدی صاحب کی بات سے بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ لوگ ایک پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں جو انسان کے اندر موجود ہے، اس کی اپلیکیشن میں بہت ساری یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اپلیکیشن میں اس کے ہاں۔
جہاں تک غامدی صاحب کی اس بات کا تعلق ہے جو انہوں نے تین باتوں چھ باتوں کا حوالہ دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی تین باتیں جو ہیں نا وہ جبلت کا اظہار ہے، اور بعد کی جو تین باتیں ہیں وہ اقتصاب کا اظہار کرتی ہیں۔ اقتصاب کی جب میں بات کرتا ہوں، دیٹ مینس کہ ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آ چکی ہے جو اب کچھ نیکی اور بدی کے تصورات کو اکٹھا رہنے کے نتیجے میں ڈیولپ کرنے لگی ہے، سمجھنے لگی، انڈرسٹینڈ کرنے لگی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی اور بدی کے تصورات ریلیٹو ہیں۔ ہم جتنا مرضی قرآن کی یا بائبل کی بات کریں یا کسی الہامی اس کی بات کریں، لیکن ہمیں جب زندگی کو انالائز کرنا ہوتا تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان الہام کا ہماری زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے یا نہیں ہے، یا یہ کتاب باتیں صرف کتابوں کی حد تک محدود ہیں اور ہماری عملی زندگی میں کیا صورتحال چل رہی ہے۔ جب ہم اس پیمانے پہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی اور بدی یہ ریلیٹو ہو جاتے ہیں، اضافی ہو جاتے ہیں، یہ تصورات اضافی ہو جاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو مطلب ہے کہ نیکی کے زمرے میں رکھی جاتی ہیں، اچھائی کے زمرے میں رکھی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کا اظہار یورپ میں ہوتا ہے تو ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے، اور ہمارے یہاں بہت ساری باتیں ایسی جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں جب یورپ میں ان کا اظہار ہوتا ہے تو وہ نیکی کی اور روٹین کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ان کے ہاں ان کے ضمیر پہ ان کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا کیونکہ اجتماعی سماجی ضمیر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔
جی سعید صاحب، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات پر مزید تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جس بات کی طرف غالباً اگر میں ان حضرات کی بات صحیح سمجھاؤں جی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس میں بھی کبھی شبہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ جس چیز کو میں مرڈر کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، وہ خراب ہے، وہ برائی ہے، وہ شر ہے، اس کے بارے میں بھی کیا شبہ ہوتا ہے؟ اس کی اپلیکیشن میں تو ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے فی نفس ہی شر ہونے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے؟
نہیں، میں آپ کا سوال ذرا میں سمجھ نہیں پایا۔
یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ میں جس چیز،
میں آپ کا سوال سمجھا دیتا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے جتنی گفتگو کی ہے، مولانا نے جس کی طرف اشارات کی ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جن چیزوں میں اختلاف دیکھ رہے ہیں وہ در حقیقت بنیادی اقدار کا اختلاف ہی نہیں ہے، وہ تو اس کی اپلیکیشن کا اختلاف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسلحہ بنایا ہے سائنسی لحاظ سے، وہ لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی طاقت ہے، ہمارے لیے بری ہے، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں اس کو ایک اچھی طاقت سمجھتے ہیں، یہ اس کا استعمال ہے، اور استعمال کے معاملے میں بحث کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اخلاقی اصولوں پر۔ اور اخلاقی اصولوں پر جب بحث کرتے ہیں تو ابلاغ کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میرا مخاطب بھی اس اخلاقی اصول کو مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عراق پر حملہ کر کے ظلم کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ظلم کا تصور میرے اور میرے مخاطب کے درمیان مشترک ہے۔ ظلم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس میں اختلاف ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن کا اختلاف۔ اصل میں علم یہ چاہتا ہے، میں اگر سوال کو واضح کر دوں، علم یہ چاہتا ہے کہ ہم ظاہر میں نہ الجھیں، اس کے اندر اتر کر دیکھیں. آپ نے جتنے اختلافات کی مثال دی ہے وہ یہ ہیں. اس پر انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جان اور مال اور آبرو تینوں کو حرمت حاصل ہے, اس میں بھی کبھی انسانی معاشروں میں اختلاف ہوا ہے؟ جان دے دی میں نے, جان جیسی چیز, اور پھر ایک تصور کے تحت میں نے یہ دیکھا کہ یہ شہادت بن گئی ہے. یہ تو اصل میں اس کی اپلیکیشن ہے. لیکن آپ میری جان بغیر کسی سبب کے لے لیں, میرا مال بغیر کسی سبب کے چھین لیں, میری آبرو پر بغیر کسی سبب کے حملہ ہو جائیں, اس کی بڑی دیکھیے سادہ مثال قرآن نے دی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ بازاروں میں پھر رہا ہو اور بازاروں میں پھر کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ بھائیو مجھے کم تول دو, میرے گھر میں نقب لگا لو, میرے بیٹے کو آگے اغوا کر لو, تو بنیادی اخلاقیات کو جاننے کا طریقہ یہ کہ اپنی طرف لوٹیے. یہ بات کہ انسان اغوا کرتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اور اس اغوا کو وہ درست بھی سمجھ لیتا ہے, لیکن یہ کیا اپنے بیٹے کے بارے میں بھی یہی سمجھتا ہے؟ کیا یہ اپنی ذات کے بارے میں بھی یہی سمجھتا ہے؟ خود بھی کبھی کم تولوانے کے لیے نکلا ہے؟ کم تو وہ ہر گلی میں بیٹھ کر تولتا ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے قرآن مجید کہ اصل میں بنیادی اخلاقیات اور چیز ہیں, اور ان کی اپلیکیشن کے تصورات اور چیز ہیں, اور یہ تصورات نہ صرف یہ کہ انسانوں کے یہاں تبدیل ہوتے ہیں, خدا کی شریعت میں بھی تبدیل ہوتے ہیں, کیونکہ اپلیکیشن اصل میں ایک بالکل دوسری چیز ہے. یہ سوال ہے ان کا. اس پر اگر آپ استدلال کے ساتھ گفتگو کریں تو ہم سب سیکھیں گے آپ. بلکہ انہوں نے تو ایک بڑی دلچسپ بات کہی, انہوں نے کہا تین چیزیں جو ہیں, عدل, احسان اور رشتے داروں کا تصور, یہ تو کہتے جبلی ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں.
جب جبلی کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر جو ایک اڈ موجود ہے وہ صرف اور صرف ایک اصول پہ کھڑی ہے, ایک اصول پہ موجود ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے سیٹسفیکشن ملنی چاہیے, مجھے ایک ذات کو. ابھی میں اس سطح کی بات نہیں کر رہا جہاں ابھی شعور اپنا عمل دخل کرے گا. ابھی میں جبلی بنیاد پہ کھڑا ہو کے بات یہ کرتا ہوں کہ میرے جبلی تقاضے یہ کسی بھی حال میں یہ پورے ہونے چاہیے, چاہے آپ اسے انصاف کا لفظ دے لیں کہ وہ میرے لیے انصاف, میرے لیے یہ لذت, میرے لیے یہ تسکین, میرے لیے یہ سکون. اس حد تک میں ایک انتہائی خود غرضی کی سطح پہ کھڑا ہوتا ہوں ایک وجود کی حیثیت سے. لیکن میرا وجود جب سماجی شعور حاصل کرتا, جب انسانوں کے ساتھ ایک ارتقاء سے گزرتے ہوئے میں جانور کی سطح سے اوپر اٹھتا ہوں, تو پھر مجھے یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو مجھے دوسرے کی بھی تسکین کا خیال کرنا ہے, دوسرے کا بھی احساس کرنا ہے, دوسرے کے لیے بھی انصاف طلب کرنا.
یعنی پیورلی یوٹیلیٹیرین گراؤنڈز.
وہاں نہیں, یوٹیلیٹیرین نہیں, وہاں قربانی کا جذبہ, وہاں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے.
جی,
یعنی مجھے کچھ دے کے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. یعنی پہلے میں کچھ دیے بغیر اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتا ہوں, لیکن اب میں یہ طے کرتا ہوں کہ نہیں, مجھے اپنے تحفظ کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور قیمت یہ ہے کہ مجھے سامنے والے فرد کا احساس کرنا پڑے گا, اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کے ارتقاء کے نتیجے میں, بلکہ انسانی ارتقاء کے نتیجے میں, اگر یہ نہ ہوتا, اگر انسان انسان نہ بنتا, تو آج ہم بھی جانور کی سطح پہ موجود ہوتے اور ہمارا کوئی تمدن, کوئی گھر بار, کوئی یہ ساری کائنات جو ہم تخلیق کی, ہم وجود میں لے کے آئے, ہم نے دریافت کی ہیں, یہ گھر, یہ بستیاں, یہ تہذیب, یہ شریعت, کچھ بھی نہ ہوتا, کیونکہ جانوروں کے لیے یہ کچھ نہیں ہے. چونکہ انسان ماحول کے ساتھ جو اس کا مطلب ہے کہ جدل تھا, اس کے نتیجے میں جب یہ ارتقاء کر گیا تو یہ لازمی نتیجہ.
سعید صاحب, یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات پر مزید تفصیل سے گفتگو کی جائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سیلف انٹرسٹ ہے انسان کا, جو ایک بیسک انسٹنکٹ ہے, سروائیول کی بھی ہے, اپنا سیلف انٹرسٹ ہے, وہ معاشرے کے اندر بڑی جلدی لرن کرتا ہے کہ جی میرا سیلف انٹرسٹ انشور نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں دوسروں کے ساتھ خاص طریقے سے بہیو نہیں کروں. اس سے اصل میں یہ چیزیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ
گزارش یہ ہے کہ یہ جو سیلف انٹرسٹ ہے, یہ سیلف انٹرسٹ یہ چیز نہیں ہے, اس کو ماپنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے آیا کوئی ضابطہ, کوئی قانون, کوئی اصول, کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا جو کہے گا بھائی یہ سیلف انٹرسٹ ہے یا سیلف انٹرسٹ نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا ضابطہ ماننا پڑے گا, کوئی نہ کوئی ایسا اصول ماننا پڑے گا, کیونکہ یہ تو اپنی تعریف کریں گے اپنے فائدے کے اعتبار سے, وہ اسی چیز کو لے رہا ہے اپنے فائدے کے اعتبار سے نقصان دے. دونوں انسان ہیں, وہ کہہ رہا کہ یہ فائدہ, یہ کہہ رہا کہ انسان ہے, لیکن جب ان کا اپنے فائدے کی بات آئے گی یہ کہیں گے جی یہ تو میرے لیے نقصان دہ, وہ کہے گا جی یہ تو آپ کے لیے, یہ تو میرے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا اصول, کوئی نہ کوئی ایسا ضابطہ قانون ماننا پڑے گا جو یہ بتائے گا کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ خود انسان کے اندر اپنی صلاحیت ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ چیز اچھی ہے, جو خود کہتی ہے کہ چیز بری ہے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے صلاحیت, ودیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کے اندر کہ وہ خود کہے کہ یہ اچھا ہے اور خود کہے کہ اچھا نہیں ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود اس میں تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا انبیاء کرام کا جو آ کر بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں رواج پا رہی ہیں, یہ چیزیں عمل پذیر ہو رہی ہیں, یہ چیزیں جاری ہیں, لیکن یہ چیزیں تم اپنے شعور کے ساتھ نہیں پہچان سکے. اس لیے اب وہاں الہامی تعلیم آ کر بتاتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں ایک علم تکوینی ہے, ایک علم تشریح ہے. علم تکوینی سب کے ہاں ایک ہی ہے, پیدا ہونا, وہ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو, کسی مذہب کا ماننے والا ہو مذہب کا نہ ماننے والا ہو, پیدائش ہے, اس کے اندر جوانی آ گئی ہے, بڑھاپا آ گیا, بچپن ہے, زندگی کی ضروریات وغیرہ ساری کی حاصل کرنا, یہ علم تکوینی ہے, اس میں سب کے سب برابر ہیں. لیکن وہاں آ کر پھر اس علم تشریح آ کر بتاتا ہے کہ اس کو آپ اختیار کریں, آپ کے فائدے کی چیز ہے, اس کو اختیار نہ کریں, یہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہے. تو علم تشریح جو ہے وہ مراحل کے اعتبار سے بدلتی رہی ہے. تو جسے آپ نے کہا نا پوٹینشن ہے اور ایکشن ہے, پوٹینشن ہر ایک کے اندر ہے کہ نیکی کا بھی اور برائی کا بھی, لیکن اگر وہ اس پوٹینشن کو استعمال کرتے ہوئے جب بالفعل کرتا ہے, جب وہ اس کو پریکٹیکلی کرتا ہے, اب وہاں آ کر یہ ہمیں تفریق کرنی پڑے گی یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے. اب یہ تفریق کون کرے گا؟ کوئی نہ کوئی اصول, کوئی نہ کوئی ضابطہ, آپ اس کو جو نام بھی دے لیں, بہرحال وہ اصول و ضابطہ و قانون جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ اس چیز کا شمار ہم نیکی میں کریں گے, اس چیز کا شمار ہم برائی کے اندر کریں گے. اور وہ قانون کون بتائے گا؟ وہ ہمارے مطابق کے مطابق وہ دین ہے.
آپ بھی اس کی طرف کچھ روشنی اگر اس پہ ڈالیں کہ یہ تو اصل میں جو بات ہے ایک اسٹرانگ کلیم ہے, اور اس کے کچھ عقلی دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں کہ یہ انسان کی سیلف انٹرسٹ جو ہے بڑی جلدی لرن کرتا ہے انسان کے, جی اگر یہی سیلف انٹرسٹ مجھے جس طرح جنگل میں اگر وہ ہے تو اس کو ماحول کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے سروائیول کے لحاظ سے, اسے اگر وہ سوشل جنگل میں آتا ہے تو اس وقت اس کو بڑی جلدی یہ لرن کرتا ہے کہ کچھ مورل پرنسپلز کے لحاظ سے یا کچھ مانے ہوئے کامن شیئرڈ پرنسپلز کے لحاظ سے میں بیہیو نہیں کروں گا تو سوشل جنگل میں میرا سروائیول خطرے میں پڑ جائے گا. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو انہیرنٹ ہے, بلکہ یہ لرن کرتا ہے سوشل سروائیول کے انسٹنکٹ کی بیسس پر.
میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر جب انسان اگر ہم سمجھیں کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ایک خاص مرحلے پہ پہنچا تو وہ انسٹنکٹس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, لیکن اس کے بعد جب اس کے شعور میں تھوڑا بہت مزید اضافہ ہوا تو پھر اس نے سیکھا کہ میری سروائیول جو ہے یہ جانوروں کی سطح پہ ممکن نہیں ہے, مجھے کچھ اصول اور ضابطے طے کرنے پڑیں گے. اب اپنی خود غرضی کو روک کے مجھے دوسرے انسان کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا.
یہ بات آپ کی واضح ہے جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں, کیونکہ یہاں یہ تو ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ انسان جو ہے وہ سوشل نارمز کے ساتھ اور کامنلی ایکسیپٹڈ مورل ویلیوز کے ساتھ بیہیو نہ کرے, وہ اس کی فاؤنڈیشن کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انہیرنٹلی موجود ہے, یہ سوشل انٹریکشن کے ساتھ انسان کی جو سروائیول کی انسٹنکٹ ہے, جس طرح وہ جنگل میں نمودار ہوتی ہے وہ سوسائٹی کے جنگل میں بھی نمودار ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے؟
میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے پہلے, اور وہ یہ ہے کہ یہ محض ایک بیان ہے, اس میں استدلال کا کون سا پہلو ہے؟ یعنی کیا اس میں اس انسان کا مطالعہ کر لیا گیا ہے جو انڈیولپڈ تھا؟ اس میں انسان کی تاریخ دریافت ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں وقت میں جب یہ چیز اس نے نہیں سیکھی تو اس طرح بیہیو کرتا تھا؟ یہ ساری چیزیں کیا فی الواقع استدلال کی بساط میں بچھا دی گئی ہیں, آ گئی ہیں؟ یہ محض ایک بیان ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں سیلف انٹرسٹ کیا چیز ہے اور تسکین کیا چیز ہے. سیلف انٹرسٹ کی وہ بنیادیں جو جانوروں کے ہاں موجود ہیں وہ انسان کے ہاں بھی موجود ہیں, اور تمام جانوروں کی جبلتیں اپنے ذاتی فائدے کے لحاظ سے عمل کر رہی ہوتی ہیں. کیا وہ اخلاقی اصولوں میں بدل جاتی ہیں؟ انسانی کے ہاں کے وہ اخلاقی اصولوں میں کیوں بدلی ہیں؟ اور پھر اس سیلف انٹرسٹ نے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر جگہ ایک دوسری صورت اختیار کی ہوتی, وہ مجرد اخلاقی تصورات میں بدلا اور پوری انسانیت کی میراث بن گیا. یعنی عدل کا لفظ میں بولتا ہوں اور ایک امریکی سے لے کر ایک برطانوی سے لے کر ایک انڈونیشیا میں رہنے والے سے لے کر جہاں جہاں کوئی انسان پایا جاتا ہے لفظ لغت کے اعتبار سے تبدیل ہو جائے گا، اپنے تصور کے لحاظ سے فوراً ابلاغ حاصل کر لیتا ہے۔ کیا جانوروں نے بھی یہ کام کر ڈالا؟
خوش آمدید جی غامدی صاحب۔
ایک چھوٹی سی بات شامل کر لینی،
یہ آپ شامل کر لیں تو پھر صرف مفصل جواب لیں گے غامدی صاحب۔
کہ ایک سماج، ایک ایسی سوسائٹی جو غلام داری نظام پہ مشتمل ہے، مجھے بتائیے کہ اس میں عدل کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیے، عدل کا، میرا ایک غلام ہے، مجھے ایک آرڈر کیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔ اب یکساں سلوک کرنے کا مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کہ جیسا تم پہنتے ہو اسے بھی پہنا دو، جیسا تم کھاتے ہو اسے بھی کھلا دو، لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں، وہی کرے گا جو میں چاہوں گا۔ تو مجھے ایسی سوسائٹی میں، یعنی میں نے بہت آئیڈیل صورتحال بیان کی ہے کہ اسے ویسا کھلا دو مادی حوالے سے، لیکن وہ سارا مالک کی مرضی سے طے ہو رہا ہے، وہ اپنی مرضی میں آزاد نہیں ہے۔ مجھے یہاں عدل کے تصور کا بتایا جائے کہ کیا مفہوم ہے؟
جی یہ ایک مزید سوال آ گیا، سامی معاشرت کی طرف ہی غالباً آپ کا اشارہ ہے۔
مجرد لفظ کی بات ہو رہی ہے نا عدل کی، تو میں کہتا ہوں عدل کو ذرا ایک غلام داری سوسائٹی میں ذرا دکھائیے۔
نہیں، وہ پھر ہم اپلیکیشن کے مسئلے میں چلا جائیں گے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔
نہیں دیکھیں، ہم ریئل سوسائٹی میں ہی چیزوں کے لفظوں کے مفہوم ڈھونڈیں گے۔
دونوں سوالات
کہیں مطلب کہ آسمان پہ بیٹھ کے آئسولیشن میں
دونوں سوالات کر لیتے ہیں جی، لیکن میں صرف چاہوں گا کہ سیری ایٹم پوائنٹ بائی پوائنٹ کریں، کیونکہ پہلا جو سوال ہے وہ اصل میں ایک انسٹنکٹ کے حوالے سے انہوں نے بحث اٹھائی ہے کہ یہ اصل میں اسی کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اس پہ کچھ دلائل یا کچھ حقائق ان کی تائید میں نے بھی گزارش کی ہے آپ کے سامنے، تو اس کے بارے میں آپ تفصیلی تبصرہ فرمائیں۔
وہی گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، مجھے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے۔ انٹرسٹ کو آپ بیان کریں گے نا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں تسکین حاصل ہوتی ہے، تسکین کو بیان کریں گے وہ کیا چیز ہے؟ اگر تو تسکین جبلت کے دائرے میں رہ گئی ہے تو پھر آپ دیکھیے کیا آپ ایکویشن قائم کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ جبلت تھی انسان کے اندر، یعنی جنس کے دائیات خدا نے اس کی بایولوجی میں رکھے تھے، اس کی تشکیل کے اندر موجود تھے، اس لیے اس کو اس سے تسکین ملتی ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تسکین وجود میں آ جائے اور اس کے پیچھے تسکین دینے کا دائیا موجود نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو انسان عدل سے تسکین پاتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر جس طرح جنس کا دائیا موجود ہے، اسی طرح عدل چاہنے کی خواہش بھی موجود ہے۔ تسکین اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب سیلف انٹرسٹ کو لیجئے، اگر تو سیلف انٹرسٹ صرف کھانے پینے تک محدود ہے اور وہیں تک رہ گیا ہے، تو جانور میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر سیلف انٹرسٹ اس سے آگے بڑھ کر عدل انصاف کے مجرد تصورات میں بدلا ہے اور مجھے قربانی تک کے مقام پر لے گیا ہے اور میں اس کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، تو پھر تلاش کیجئے کہ اس کے پیچھے وہ اصل حقیقت کیا ہے جو موجود ہے۔ تو سیلف انٹرسٹ اور تسکین کے الفاظ بولنے سے بات نہیں ہوگی، ان کا انالیسس کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اندر اتر کر یہ چیز وجود میں کیسے آئی ہے۔ انسانوں کے یہاں سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ مجرد جبلتوں کے ظہور کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ اخلاقی وجود کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو تسکین مل رہی ہے جنسی جبلت کے ظہور سے، کھانے اور پینے سے، اور اس کی مختلف شکلوں میں مل رہی ہے، آپ اس کے نتیجے میں مانتے ہیں کہ انسان کے اندر بھوک کی جبلت موجود ہے۔ جس طرح آپ جنسی تسکین کے ہزار ارادوں کو اور ہزار زاویوں کو دیکھنے کے بعد اس کے پیچھے مانتے ہیں کہ یہ تسکین اس لیے اس کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے یہ جبلت موجود ہے، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اس انٹرسٹ کو بھی عدل کے زاویوں میں بدلتے دیکھ کر ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل میں کیا چیز موجود ہے۔ یہ تجزیہ جو ہم نے کر دیا ہے، اس کے بغیر یہ الفاظ وجود میں نہیں آ سکتے۔ اصل میں فلسفے کی بنیادی غلطی یہی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ لفظ بولتا ہے نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہمارے بعض دور جدید کے ماہرین نفسیات نے یہ بات کی کہ انسان کیا مذہب خوف سے پیدا ہوا ہے۔ خوف کا تجزیہ کر کے دیکھیے، خوف وجود میں نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک کہ کسی چیز کے عزیز ہونے کی جبلت آپ کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ محبت مقدم ہے خوف سے، لازمی طور پر وہ پیدا ہوگی۔ مجھے جان عزیز ہوگی تو مجھے اس کے جانے کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ تو بعض اوقات ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں، اس کا تجزیہ نہیں کر کے دیکھ رہے ہوتے کیا چیز ہے۔ مثال پھر میں عرض کروں گا بہت ادب کے ساتھ، کہ مثال دیتے وقت پھر جس جگہ سے مثال دی گئی اس کو پورا دیکھ لینا چاہیے۔ کیا قرآن مجید نے جب غلامی کے معاملے پر گفتگو کی ہے تو یہاں سے گفتگو کی ہے تو غلام تو رہے گا، لیکن اس غلام کو اچھا کھلاؤ اور اچھا پلاؤ۔ قرآن نے تو یہاں سے گفتگو کی ہے فک و رقبہ، گردن چھڑاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ غلامی کو بذات خود ایک لعنت سمجھ رہا ہے اور لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے اس بات کی کہ گردن چھڑاؤ۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر ہے، کتنی غیر معمولی تعبیر ہے۔ قرآن تو آج سے 1400 پہلے نازل ہوئے، بائبل میں چلے جائیے، بائبل میں غلامی کے اوپر کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جمہوریت پر چلے جائیے، آپ بادشاہت پر چلے جائیے وہ کیا کہہ رہی ہے. تو میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر اہل علم کے شاہ نشان نہیں ہے کہ وہ اپنے استدلال کی بنیاد پر رکھیں. قرآن مجید نے تو غلامی کی کنڈمنیشن کی انتہا کر دی اور لوگوں کو ترغیب دی. آپ دیکھیں جس آیت جس جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں وہاں ایمان کو مؤخر کیا ہے, وہاں یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی گھاٹی چڑھنے کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوتا. اور لفظ گھاٹی چڑھنے کو ذرا دیکھیے وہ کیا چیز ہے, مطلب یہ ہے کہ ایک چیز معاشرے میں پھیل چکی ہے, برائی اپنی آخری حد میں ہے, لوگ اب اپنے معاشی مفادات اس سے وابستہ محسوس کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ فلک تحمل اقبا, انسان کو ہم نے کہا ایک گھاٹی چڑھو, چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. سوال کیا ما ادراک کا مل اقبا, جانتے ہو وہ گھاٹی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ایمان سے بھی پہلے یہ کہا فک و رقبہ, گردن چھڑاؤ, یہ انسان یہاں پھنسے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں وہ ایک چیز بتا دیں قرآن مجید پہ انگلی رکھ کے. میرا خیال یہ کہ مذہب کے بارے میں ہمارا علم سنا سنایا ہے, ہم نے کبھی اس کی بنیادی کتاب کو نہیں پڑھا, ہم نے کبھی قرآن مجید کا مطالعہ کر کے نہیں دیکھا وہ کس شان کے ساتھ کھڑا ہے اور کس جگہ سے بات کر رہا ہے. قرآن مجید نے تو غلاموں کو چھڑانے کی وہ تحریک چلائی ہے جس سے برتر کوئی تحریک دنیا کے اندر کبھی چلائی نہیں جا سکی. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا جبلتوں کی اور ان کی اور سوسائٹی کی آپ بات کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ کی اپنی شخصیت کو آپ دیکھیں, شرک ہے, بت پرستی ہے, یعنی پورے معاشرے کے اندر یہی شرف بنا ہوا ہے. عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے اور اس نے اپنے بت رکھے ہوئے ہیں, پورا کا پورا خاندان اس میں ہے, اس میں کھڑے ہو کر ایک آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے. آپ کہتے ہیں توحید انسان نے ارتقاء کے ذریعے سیکھی ہے, آپ میرے سامنے بیٹھ کے ذرا تورات پڑھیے, کتاب استثناء نکال لیجئے, کس زمانے کی چیز ہے؟ 15 صدی قبر مسیح کی چیز ہے. توحید پر جو بیان تورات کے اندر موجود ہے میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ شاید ہم بھی اتنا خوبصورت بیان نہیں دے سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طریقے سے اس کی منادی کی ہے وہ دیکھیے, حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور میں جیسے اس کی منادی کی ہے وہ اس کو دیکھیے. تو میرے پاس آئیے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد کہ الہامی لٹریچر کے اندر یہ حقائق کیسے بیان ہوئے ہیں. میرے نزدیک ایک مثال بھی اس کی موجود نہیں ہے. قدیم لٹریچر کا تجزیہ بھی یہی بتاتا ہے, انسان کی پوری تاریخ بھی یہی بتاتی ہے, اور اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہی شہادت دیتا ہے, اور انسان کا اس وقت کا اجماع بھی یہی بتاتا ہے کہ تسکین اصل میں انسان کو اخلاقی اصولوں پر حاصل اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے دائیات اس کی فطرت کے اندر ودیت کیے گئے ہیں. لیکن بنیادی طور پر سعید اختر صاحب جتنی مثالیں دیتے ہیں اس کی اپلیکیشن کی مثالیں ہیں, اور اپلیکیشن کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے, یہ بالکل ایک الگ چیز.
سعید صاحب, ایک تو تاریخ کا پہلو نا, میں تو یہ جاننا چاہوں گا ٹی وی کے اوپر
جی جی
کہ کیا کسی صورت میں, کسی بھی صورت میں آپ یہ پبلکلی اون کریں گے کہ مدر ٹریسا کی جگہ آپ کے اپنے لیے
جی جی
سیریل ریپس یا سیریل کلر جبکہ آپ کو تسکین دے رہا ہو
جی جی,
یہ زیادہ برتر مقام ہے؟
نہیں دیکھیے, میں کہہ رہا ہوں کہ
اور کیوں نہیں کریں گے
بہت آگے نکل آیا.
فوکو کو آپ دیکھیے وہ یہ بات کرتا ہے.
عرض کروں میں کہ انسان کم و بیش 5 لاکھ سال سے اس زمین پہ موجود ہے, اس کے ٹریسز نکل آئے ہیں, اس کے مطلب کہ فوسلز جو ہے نا ریکارڈ پہ آ گئے ہیں. بلکہ مذہبی لوگوں میں جیسے کچھ پادری ہیں انہوں نے یہ کیلکولیشن کر کے بتایا کہ جناب حضرت آدم جو ہے وہ 6 یا 8 ہزار سال پہلے وجود میں آئے تھے, لیکن جب سائنس نے مطلب ہے کہ یہ فوسلز دریافت کیے تو پتہ لگا ہے کہ انسان اس کرہ ارض پہ کم و بیش 5 لاکھ سال سے موجود ہے, اور اس 5 لاکھ سال میں اس کی جو پوری ڈیولپمنٹ ہے اس کو ٹھیک ہے ہم بہت اچھے طریقے سے نہیں جان پاتے, لیکن 5-7 ہزار سال پہلے جو مطلب ہے کہ نوشتے اور سلیبس جو ہیں وہ دریافت ہوئی ہیں, وہ زبانیں پڑھی گئی ہیں, وہ ہمیں کچھ بتا رہی ہیں. وہ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ نیکی اور بدی کے تصورات کیا تھے, اور پھر یہ ہے کہ ان نوشتوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے, ان کے مذہب کے تصورات کیا تھے, ان کے ہاں وحدانیت کا کیا تصور تھا اور کیا نہیں تھا. یعنی وہ سلیبس میں نے نہیں لکھی, آج کے لوگوں نے نہیں لکھی, وہ 5 ہزار سال پہلے 4 ہزار سال پہلے وہ موجود ہیں, انہیں پڑھا جا سکتا ہے.
سعید صاحب یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات پر مزید تفصیل سے گفتگو کی جائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیا یہ کہیں گے, اس کو اون کریں گے کہ بعض صورتوں میں جہاں پر وہ ایک ایکسٹریم سیٹسفیکشن کا سبب بن رہا ہو, سیریل ریپ یا سیریل کلنگ جو ہے وہ مدر ٹریسا کے کردار پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے؟
نیور, نیور.
وائے؟
دیکھیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی شعور کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو نیکی اور بدی کے تصورات اسٹیبلش ہو چکے, ہماری فیوڈل روایات میں ابھی تک غیرت کے نام پہ قتل کے حوالے سے وہ شدت نہیں سمجھی جا رہی.
میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں نا, آپ کے پرائمورڈیل شعور کی بات.
دیکھیے مجھے تو جب دیکھنا پڑے گا نا، مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس فرد کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کن حالات میں ہوئی.
میں آپ کی بات کر رہا ہوں
جی. میں کس سیریل کلر کی اگر بات کروں گا،
سیریل کلر اگر آپ کو بینیفٹ دیتی ہے، ایون
ایک ایسے
آپ کا اکنامک انٹرسٹ، آپ کا پرسنل،
ایون ایک نشائی آدمی کی جو چرس کی طرف چلا گیا، جو ہیرن کی طرف چلا گیا، میرا خیال ہے کہ میری انسانی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کسی ایبسلوٹ اخلاقی بنیاد پہ جو ہے نا
مرڈر ایک بہت واضح مثال ہے
جی.
میں نہیں کروں گا،
میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں سزائے موت ختم کر دینی چاہیے.
نہیں نہیں، اس کا یہ تو پھر اپلیکیشن کا مسئلہ آ گیا. غامدی صاحب بار بار
جب ہم اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک تھاٹ ہوتا ہے، میں
اس کو کیوں ختم کر دوں، اس کو اچھا یا برا کہنے کے معاملے
میں. جی جی، دیکھیں نا، جہاں اپلیکیشن کی بات آئے گی اس کے پیچھے ایک نظریہ کھڑا ہوگا کہ ہم کس بات کو کیوں اچھا سمجھتے ہیں، کیوں برا سمجھتے ہیں. کیا ہم مطلب کہ بلیک اینڈ وائٹ میں کسی چیز کو اچھا اور برا سمجھ لیں؟
نہیں، میں تو اس بات آپ کے اس جملے کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں یہ کلیم نہیں کروں گا.
جی جی،
ایون ایک پرائمورڈیل شعور کی حیثیت سے، ایک بنیادی شعور کی حیثیت سے، انہیرنٹ شعور کی حیثیت سے، میں یہ مانتا ہوں کہ یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس وقت ہم سوسائٹی کی بات نہیں کریں، ہم بیسک شعور اور بیسک انسٹنکٹس کی بات کریں.
نہیں دیکھیں،
آپ کیوں نہیں کلیم کریں؟
میں سر مطلب ہے کہ میں کسی بیسک شعور کو ماننے سے انکار کر رہا ہوں.
انکار
میں یہ کہتا ہوں کہ
یہ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟
میرے اندر، میرے اندر اگر میں کہیں سے ابتدا میری ہوئی تھی تو میرے اندر انسٹنکٹ کا دائیا موجود تھا، اور چونکہ میں ڈیولپ کیا ہوں جانوروں سے ایز اے انسان، اب انسان کے طور پہ جب میں ڈیولپ کیا ہوں، اس کے بعد جب میری ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے، تو دین انسان نے مطلب ہے کہ یہ شعوری ضابطے اور نیکی اور بدی کا تصور یہ سیکھنا شروع کیا. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ کیا اچھا ہے کیا.
پارٹن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں
جی جی،
کمزور بچہ، قومی طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کمزور بچہ میرا اپنا بھی ہوگا میں مار دوں گا اس کو. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس چیز کو مدر ٹریسا جیسے کردار پر فوقیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایز این انڈیویجول، اپنے پرائمورڈیل شعور کی بنیاد پر.
آج کے شعور کے، یعنی جو میں نے بچپن سے لے کے اب تک سیکھا، یعنی اگر میں ایک ایسا فرد ہوتا جسے اٹھا کے افریقہ کے کسی ملک میں پھینک دیا جاتا جہاں قبیلے ننگے پھرتے ہیں، وہاں بیٹھ کے میں آپ کو کیا جواب دیتا؟ وہاں شاید میرا جواب بالکل مختلف ہوتا.
اصل جو قدر ہے وہ تو سیلف انٹرسٹ ہی ہے، میری کنڈیشننگ کی گئی جس کی وجہ سے میں اس کانٹرڈکشن میں کھڑا ہوں.
میں اس کے اوپر تبصرہ کر چکا ہوں، یہ محض ایک بیان ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس انسان کو مجھے دکھانا پڑے گا جس کی یہ کنڈیشننگ نہیں ہوئی ہوئی، تاریخ میں بتانا پڑے گا کہاں نہیں ہوئی ہے. اور وہ چیز ظنی نہیں ہونی چاہیے، وہ محض چند تحکمات نہیں ہونے چاہیے، اس کو ایک حقیقی چیز بننا چاہیے. پھر اس کو میرے تجزیے سے گزرنا چاہیے، میرے محاکمے سے گزرنا چاہیے، بتانا چاہیے نا آپ کو، یعنی وہ کون سا دور ہے انسانیت کا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنی مثالیں انہوں نے دیں بائبل کی دیں، میرے پاس قدیم ترین چیزیں موجود ہیں، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے؟ حمورابی کے ضابطے کو آپ پڑھ لیں، قدیم ترین آئین اس کو سمجھا جاتا ہے، سرتسر اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے. کن عصریات کی یہ مثال دے رہے ہیں؟ جتنے کتبے آج تک دریافت ہوئے ہیں بنیادی اخلاقی اصولوں کو مانتے ہیں. اصل میں صورتحال کیا ہے؟ صورتحال اپلیکیشن کی ہے. اور آپ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف یہ مانا جا رہا ہے کہ میری کنڈیشننگ مجھے وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں میں ان اخلاقی چیزوں کے بارے میں آپ کے سوال کے جواب میں بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مدر ٹریسیا میری آئیڈیل نہیں رہی، اور دوسری جانب اسی زمانے کے افریقہ کے ایک قبیلے کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وہاں انحراف نہیں مانا جاتا. یعنی میں پھر یہ کیوں نہ مان لوں اس کے نتیجے میں کہ اتنی بڑی انسانیت کا جو اجماع ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہاں بھی کچھ ایسے حالات پیش آئے جس کی کنڈیشننگ کے نتیجے میں انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیے، یہ میں کیوں نہیں مانتا؟ یعنی ایک چیز کو میں بنیاد مان لیتا ہوں اور دوسری کو میں
کنڈیشننگ تو وہ بھی ہو سکتی،
کنڈیشننگ تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اور کنڈیشننگ صرف آگے کی طرف ہی نہیں ہوتی، پیچھے کی طرف بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق تو اصل میں حالات اور ماحول سے ہے. وہ کون سی محکم چیز ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی کیا انسان کا حیوانی دور دریافت ہو گیا ہے؟ حیوانی دور کی اخلاقیات دریافت ہو گئی ہے؟ کیا اس کے بعد انسانی معاشروں نے جو کہ 500,000 سال کہنے کو کہے جاتے ہیں اس کی تاریخ موجود ہے؟ میں تو کہتا ہوں 5,000 سال کی مستند تاریخ موجود ہے. آپ کے پاس آپ کی پری ہسٹورک دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام سے. یعنی آپ تو بدھ کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے زمانے کی تعلیمات کی نوعیت کیا تھی، تو کس بنیاد پر یہ فتویٰ دیں گے اور کس بنیاد کے اوپر یہ بات کریں گے؟ انسانیت کا اپنا وجود جس میں میں جیسے ہی اخلاقی اصولوں کی بات کرتا ہوں صرف زبان کا فرق پڑتا ہے. انڈونیشیا میں کھڑا ہوا آدمی بھی اسی کو محسوس کرتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے جبلتوں کو محسوس کرتا ہے، جیسے نطق کو محسوس کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد انسانیت اپنا اظہار کرتی ہے، اور کسی ایک جگہ نہیں کر رہی، دنیا کے دسیوں ممالک میں کر رہی ہے، اربوں انسانوں میں کر رہی ہے، اور ایک ہی سطح کے اوپر کر رہی ہے. جتنی مثالیں بھی دی گئی، ابھی دیکھیے انہوں نے فرمایا غیرت کا قتل. بھائی جہاں غیرت کا قتل ہوتا ہے وہاں بھی قتل کو بری چیز سمجھا جاتا ہے. اصل میں یہ دو اقدار کا تفاوت ہو گیا ہے، غیرت بھی ایک قدر ہے اور قتل بھی ایک برائی ہے، اب ان دونوں کے درمیان میں سے کس کو ترجیح دینی ہے؟ یہ بالکل وہی اصول ہے کہ جھوٹ ایک برائی ہے، میرے دروازے کے اوپر ایک آدمی آ گیا ہے جو ایک آدمی کا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھ سے پناہ چاہ رہا ہے، اس موقع کے اوپر جان کی حرمت بھی ایک نیکی ہے اور سچ بولنا بھی ایک نیکی ہے، میں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہوں، یہ مثالی صحیح نہیں، اس کے اندر در حقیقت کسی چیز کی نفی نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا سزائے موت کو میں ختم کرنے کے بارے میں کہوں گا، پھر سزا دینے کو ختم کریں گے یا صرف سزائے موت؟ تو قتل ایک جرم ہے، اس کی سزا ایک آدمی کہتا ہے 3 سال قید بمشقت ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کی سزا 10 سال ہونی چاہیے، اور تیسرا کہتا ہے موت ہونی چاہیے۔ جرم کو جرم مان لیا گیا یا پھر اپلیکیشن کا اختلاف ہوا؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اب تک دریافت ہوئی ہے علم میں، عقل میں؟ قرآن مجید کہتا ہے نا اس طرح کے موقعوں پر کہ یا تو کسی الہامی کتاب کو پڑھ کر سناؤ یا اشارہ تم من علم پیش کرو، علم کی وہ کون سی بنیاد ہے؟ دیکھیے آپ کا بیان استدلال نہیں بن جاتا، میں نے تو جن باتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے ان میں آپ کی ایک ایک چیز کو لے کے آپ کے بتایا ہے کہ اس کے اندر اتر کر دیکھیے استدلال کی بنیادیں کیا ہیں۔ استدلال کی میرا خیال یہ کہ بنیادیں پہلے واضح ہونی چاہیے کہ آپ دلیل کس چیز کو بنائیں گے، کیا دلیل اساطیر ہیں، کیا دلیل افسانے ہیں، کیا دلیل اثریات کے بارے میں ایک اجبالی بیان ہے، کیا دلیل میری خواہش نفس ہے؟ مجھے استدلال کی بنیاد واضح کرنی پڑے گی پہلے، وہ تجربی ہے تو اس پہ گفتگو ہوگی، وہ میری انٹروسپیکشن ہے تو اس پہ گفتگو ہوگی، وہ انسانوں کا اجماع ہے تو اس پہ گفتگو ہوگی، وہ تاریخ کے شواہد ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آپ بتائیے استدلال کیا ہے اس کے حق میں جو بات کہی جا رہی ہے؟
ناظرین، خیر و شر کے شعور کے حوالے سے اور انسانی فطرت کے حوالے سے ہماری تفصیلی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ہمارے شرکا کے نقطہ نظر آپ کے سامنے آئے۔ مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔